یشار عارف بالله شیخ العرب العجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز حضرت خالد اقبال طائف صاحب دامت برکاتہم کے. کیا ذکر آسمان کا زمین کے نہیں رہے جو آپ کے نہیں وہ کہیں کے نہیں رہے. کیا ذکر آسمان کا زمین کے نہیں رہے جو آپ کے نہیں وہ کہیں کے نہیں رہے. جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی. دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے. جو آپ کے نہیں وہ کہیں کے نہیں رہے. قالوا بلا کو بھولنا پائے یہ اہل دل قالوا بلا کو بھولنا پائے یہ اہل دل. ہاں اس طرح کہا تھا نہیں کے نہیں رہے ہاں اس طرح کہا تھا نہیں کے نہیں رہے. قالوا بلا کو بھولنا پائے یہ اہل دل قالوا بلا کو بھولنا پائے یہ اہل دل. ہاں اس طرح کہا تھا نہیں کے نہیں رہے جو آپ کے نہیں وہ کہیں کے نہیں رہے. حسن ازل ذوق ہی تبدیل کر دیا حسن ازل ذوق ہی تبدیل کر دیا پھر اہل دل کسی بھی ہنسی کے نہیں رہے پھر اہل دل کسی بھی ہنسی کے نہیں رہے. ہم نے بھی جب مکان کی حفاظت نہ کی تو پھر ہم نے بھی جب مکان کی حفاظت نہ کی تو پھر جلوے بھی پہلے جیسے مکی کے نہیں رہے جلوے بھی پہلے جیسے مکی کے نہیں رہے. ہم نے بھی جب مکان کی حفاظت نہ کی تو پھر ہم نے بھی جب مکان کی حفاظت نہ کی تو پھر جلوے بھی پہلے جیسے مکی کے نہیں رہے، جو آپ کے نہیں وہ کہیں کے نہیں رہے۔ رستے کو گھر سمجھ کے ہے تائب یہیں پہ گم، رستے کو گھر سمجھ کے ہے تائب یہیں پہ گم، رستے کو گھر سمجھ کے ہے تائب یہیں پہ گم، اور لوٹنا جہاں تھا وہیں کے نہیں رہے، اور لوٹنا جہاں تھا وہیں کے نہیں رہے۔ رستے کو گھر سمجھ کے ہے تائب یہیں پہ گم، اور لوٹنا جہاں تھا وہیں کے نہیں رہے، اور لوٹنا جہاں تھا وہیں کے نہیں رہے۔ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے، جو آپ کے نہیں وہ کہیں کے نہیں رہے۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ طيب صاحب کی جو نظم پیش کی گئی اس کا جو آخری شعر ہے وہ سبب بن گیا میرا اس آیت کو تلاوت کرنے کا، کیونکہ اس آخری شعر میں جو بات کہی گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس پر غور کر لیں تو ہماری دنیا آخرت بن جائیں۔ رستے کو گھر سمجھ کے ہیں تائب یہیں پہ گم، یعنی یہ تو ایک راستہ ہے، گزرگاہ ہے، جہاں اس دنیا میں ہم آئے ہیں یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ جانے کے لیے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آخری وقت میں اہل ایمان کو فرشتوں کے ذریعے سے واپس بلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اور اس آخری بند میں یہی بات ہے کہ جہاں لوٹنا تھا وہیں کے نہیں رہے ہم، جہاں جانا ہے، جہاں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہم وہاں کے تو نہیں ہو کے رہے، لیکن یہاں جو گزرگاہ ہے، راستہ ہے، اس کو ہم نے گھر سمجھ لیا اور یہیں پر گم ہو گئے۔ چنانچہ آج زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہم نے یہی بنا لیا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے پاس سب سے اچھی گاڑی، سب سے اچھا بنگلہ، سب سے اچھی نوکری اور جو کچھ بھی دنیا کی متاع ہے، زیب و زینت ہے، رونق ہے، وہ اسے حاصل کرنے کے لیے جستجو کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ نمبر ایک مسئلہ یہی ہے، ڈالر کی ریل پیل ہو، ریال کی ریل پیل ہو ہمارے ہاتھوں میں، اللہ تعالی حلال طریقے سے عطائیں تو منع نہیں ہے اگر عطا فرما دیں تو، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو مسئلہ بنا لینا اپنے لیے اور اسی میں رات دن اپنے آپ کو گم کر دینا اور آخرت کی بالکل فکر نہ کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ورنہ خود مال کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مال تو اللہ تعالی عطا فرما دیتے ہیں بشرطے کہ جائز طریقے پر ہو تو یقیناً وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جن کے پاس جائز طریقے سے آتا ہے جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو ان غربا کے مقابلے میں بہت بعد میں جنت میں جائیں گے، چاہے حلال طریقے سے ہو جائے اس طریقے سے ہی ان کے پاس کیوں نہ آیا ہو. تو اس سے اندازہ بہرحال لگا لیجئے. تو اسی کو طائب صاحب نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ رستے کو گھر بنا کے ہیں طائب یہیں پہ گم تھا، لوٹنا جہاں پہ وہیں کے نہیں رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں کے رہتے، لیکن ہم یہاں پہ ایسے گم ہو گئے ہیں کہ آخرت کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا، بس جس نے مرنا ہے وہی مرا، اس کے بعد ہمیں اپنی موت کا کبھی خیال نہیں آتا. خاص کر ایک خاص عمر تک تو آدمی ایسی بے فکری کی زندگی گزارتا ہے، حالانکہ وہ زندگی فکر مندوں جیسی ہونی چاہیے تھی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو ویگنوں پہ جو سفر کرتے ہیں، خاص کر اس میں کنڈکٹر وغیرہ، وہ اس طریقے سے ایک ہاتھ سے پکڑ کے پورے زمین پر اپنے ہاتھ کو لگا دیتے ہیں. مطلب ان کو اگر فکر ہو مرنے کی تو پھر وہ یہ سب کچھ نہ کریں، لیکن بس وہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ گمے اس میں اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ریس لگاتے ہیں اس میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اور 15,000-20,000 روپے کی خاطر بس، کہ یہ پیسہ ہاتھ میں آ جائے، اس کے لیے چاہے جان جاتی تو جائے. ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں یہی تھا کہ نہ جانے اب تک کتنے لوگ اپنی جان ہار چکے ہیں. اور ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا جو کرتب دکھاتے پھرتے ہیں روڈوں پر، ایک ویل پر جو گاڑی چلاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو گر پڑے اور سر کے بل چوٹ لگی اور پھر دنیا سے سدھار گئے. تو یہ سب صرف اس لیے ہے کہ ناماوری، شہرت اور اسی طریقے سے یا پھر پیسہ. تو یہاں ہم ایسے گم ہو گئے کہ آخرت کی فکر ہی چھوڑ دی، اور پھر ہمارے اپنے معاملات ایسے ہو گئے کہ اپنے معاملوں کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہر آدمی گم ہے. وہ کہتا ہے کہ بس جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، بعد میں کچھ نہیں. گھروں کے معاملات دیکھ لیں، ساس نندوں کے معاملے دیکھ لیں، نند بھاؤجوں کے معاملے دیکھ لیں، اسی طریقے سے بھائی بھائی کا معاملہ دیکھ لیں. آج ہر گھر میں لڑائی، جھگڑے، فساد، فتنہ، یہ سب برپا ہے. اور جو زیادتی کر رہا ہے اس کو اپنی زیادتی نظر ہی نہیں آتی. ساس کرتی ہے تو اسے زیادتی نظر نہیں آتی، بہو کرتی ہے تو وہ زیادتی نہیں سمجھتی، بلکہ وہ سمجھتی ہے ساس مجھ پہ زیادتی کر رہی. تو یہ سب اس لیے ہے کہ آخرت کے حساب کی جو فکر ہونی چاہیے تھی ہمیں، اس فکر سے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کر رکھا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جس کے ساتھ جو چاہے ہم کر لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ممکن ہے دنیا میں کوئی نہ پوچھے، لیکن ایک وقت تو ایسا آئے گا نا میرے عزیز کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. وہ کیا شعر ہے بھائی، زندگی بھر کوفتہ بریانیاں کھایا کیا، ایک دن پوچھے گا مالک ہاں بتا کیا کیا کیا. ہم نے کوفتے بھی دیے، بریانیاں بھی دی، مرنڈا بھی پلایا، سب کچھ کھایا پیا، لیکن ایک دن تو پوچھے گا نا مالک کہ ہم نے دیا تھا تم نے اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. تو پھر یہ مرنے کے بعد ہی کی زندگی ہے اصل. تو یہاں تو بہرحال ہم کچھ وقت کے لیے آئے. ابھی آج ایک صاحب کا انتقال ہوا، اتفاق سے چہرہ دیکھا 40-45 سے اوپر کے نہیں تھے، ہمارے خضر باقی کے بھائی چھوٹے، ان کا انتقال ہوا. تو ابھی ظہر کے بعد 2:15 بجے جنازہ آیا ان کا. میں نے پوچھا ایسے ہی تو پتہ چلا کہ شوگر ہو گئی، پھر کڈنی کا مسئلہ ہو گیا، پھر ڈائلسس پہ چلے گئے، اور پھر کل موت واقع ہو گئی. تو انسان ہے کیا، سب کچھ یہاں چھوڑ ساڑ کے چلا جاتا ہے، چاہے کچھ بھی اس نے کیا وہ ہو، لیکن ہم یہاں کی فکر ایسے اپنے دل پہ لگا کے بیٹھے ہوئے کہ اسی فکر میں مر جاتے ہیں گل گل کے. اس لیے میرے عزیز و اصل فکر آخرت کی کرنی چاہیے، اور آخرت کی فکر کا مطلب یہ کہ اپنے سارے معاملات کو ہم درست کر لیں. اپنے گھر کے معاملات بھی درست ہوں، سب سے پہلے اپنا معاملہ درست کرنا چاہیے، پھر اپنے گھر کے معاملات کو دیکھنا چاہیے، پھر عزیز و اقارب رشتے داروں کے معاملات ہیں، پھر دوسرے معاملات ہیں، سبھی معاملات کو درست کرنا چاہیے. اور آج کل چونکہ یہ معاملات بے شمار لوگ آتے ہیں لے کر، تو آج میں نے ذہن میں سوچا تھا کہ حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بکھرے موتی، اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے جمع کی. ایک مضمون میری نظر سے گزرا تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو بھی سنا دوں. ویسے تو میں نے چاہا کہ ویسے سنا دوں گا، لیکن میں نے کہا نہیں، جو ان کی زبان سے نکلے ہوئے حروف ہیں شاید اس میں اثر زیادہ ہو انشاءاللہ، تو اس لیے ان کا مضمون ہے یہ. اللہ کرے کہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے. بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص کی عادات و اطوار خیالات کی ترتیب کسی مکتب یا تربیتی ادارے میں ممکن ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایک عورت کو زندگی بہترین ڈھنگ سے گزارنے اور معاملات سے بہتر طور پر نمٹنے کا ہنر سسرال میں سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی ماں باپ کے گھر میں عورت نہیں سیکھتی، سسرال میں جا کے سیکھتی. عورت کا اصل گھر اس کا سسرال یا اس کے شوہر کا گھر ہے، اسی گھر میں وہ زندگی کے ہر اونچ نیچ کا مقابلہ کرنا سیکھتی. جب تک ایک لڑکی ماں باپ کے گھر یعنی میکے میں ہوتی ہے، لاڈ پیار کے باعث بہت سی باتوں پر توجہ مرکوز کرنے کی اسے ترغیب نہیں ملتی. یہ بے فکری زندگی ہوتی ہے جس کو وہ زیادہ انجوائے کرنا چاہتی ہے. والدین کے گھر میں رہ کر کوئی بھی لڑکی اپنی اصل زندگی یعنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سیکھ پاتی. ازدواجی زندگی کے اسرار اور رموز شادی کے بعد سسرال میں ہی کھلتے ہیں. والدین اپنی بچی کو زیادہ سے زیادہ سکھ آرام دینا چاہتے ہیں. شادی سے پہلے لڑکی اپنے گھر میں ہر لمحے اور ہر پل کا لطف اٹھاتی ہے، اس زندگی کو پریشانیوں اور الجھنوں کی نظر کرنا نہیں چاہتی. یہی سبب ہے کہ زندگی کی بہت سی بنیادی باتوں کی جانب وہ دھیان نہیں دیتی اور ان باتوں کا علم اسے شادی کے بعد ہی ہوتا ہے. عورت کے لیے سسرال مثالی درسگاہ ہی نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ بھی ہوتی ہے، اور ساس اس درسگاہ اور امتحان گاہ کی سربراہ ہوتی ہے. ساس کی سمجھداری، معاملہ فہمی پر پورے گھر کی خوشیوں اور سکون کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر ایمانداری اور غیر جانبداری سے جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ بیشتر ساسیں محدود ذہنیت اور بہت سی باتوں میں انا کا مظاہرہ کرتی ہیں، جس کے باعث بہوؤں سے ان کی چپکلش رہتی ہے اور اچھا خاصا گھر جہنم میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ درست ہے کہ معاملات میں قصوروار صرف ساس ہی نہیں ہوتی، مگر یہ سچ ہے کہ بیشتر ساسیں انتہائی استحقاق پسند ہوتی ہیں. وہ بیٹے اور بہو دونوں کو مٹھی میں رکھنا چاہتی ہیں، اور یہیں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بیٹا اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے، اور بہو کی آنکھوں میں بھی خود مختار زندگی کے سپنے ہوتے ہیں. ایسے میں کسی اور کی مرضی کا پابند ہونا ان دونوں کو اچھا نہیں لگتا. زیادہ تر مائیں اپنے بیٹوں کی شادیوں کے لیے بہت بیتاب دکھائی دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہیں. بہو کے لیے زیور تیار کرنے کی غرض سے وہ اپنا زیور تک بیچ ڈالتی ہیں، یا اپنا زیور ہی بہو کو دے دیتی ہیں. ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد بہو کو غلام کیوں سمجھنے لگتی ہیں، اور بہو کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا وہ جذبہ سرد کیوں پڑ جاتا ہے. بعض سازیں اتنی تنگ نظر اور بدمزاج ہوتی ہیں کہ بہو کو ہر وقت جہیز کم لانے اور تانا دیتی ہیں. ایسے میں بہو کوئی چیز مانگ لے تو ساس کی طرف سے ٹکا سا جواب ملتا ہے کہ اپنی ماں سے کیوں نہیں کہا، وہ تمہیں جہیز میں دے دیتی، یا اپنے ماں باپ سے کیوں نہیں مانگتی. ہم اس حقیقت کو تسلیم نہ کریں تو صورتحال بدلے گی نہیں. آج ہمارے سماج کے بیشتر گھرانوں میں ساس اور بہو کے مابین خلیج بہت زیادہ ہے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خاص طور پر مرد کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا. ان حالات میں ماں بیوی دونوں کا موقف سننے کی ضرورت ہے. کسی ایک کی بات سن کر دوسرے سے فوری ناراضگی یا برہمی کا اظہار غیر دانش مندانہ رویہ ہے. اس سے نہ تو انصاف ہوگا اور نہ ہی معاملات حل ہوں گے. لیکن یہ بات افسوسناک ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر مردوں کا رویہ یک طرفہ ہو جاتا ہے. ماں کو سمجھانے کے بجائے وہ سارا غصہ بیوی پر نکالتے ہیں، یا بیوی کے ناراضگی کے خوف سے اس کی غلط اور ناپسندیدہ باتوں کو بھی خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں، جن کا بعض اوقات بہوئیں ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. یعنی دونوں ہی طرف کی غلطیاں ہیں، بعض اوقات ساس کی بعض اوقات بہوؤں کی. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی جس گھر میں جائے راج کرے، حالانکہ یہ راج کرنے والی سوچ درست نہیں. راج کرنے یا کسی کا راج قبول کرنے سے معاملات ہمیشہ بگڑتے ہیں. گھریلو معاملات حکم چلانے یا کسی کا بیجا حکم ماننے سے نہیں چلائے جا سکتے، کیونکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. اس میں کبھی اپنی بات منوائی جاتی ہے اور کبھی دوسروں کی باتوں پر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے. اگر والدین اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ان کی بیٹی کو زندگی میں کوئی دکھ یا کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو ضروری ہے کہ وہ داماد منتخب کرتے وقت اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں. دوسری طرف بہوؤں پر یہ فرض ہے کہ سسرال کے ہر فرد بالخصوص ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھیں. ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ شوہر کی پوری توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے بارے میں سوچنے کے بجائے سب کو اپنا سمجھے، اور سب کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنے کی کوشش کرے. دوسری جانب ہر ساس کا یہ فرض بنتا ہے کہ بہو کو بیٹی سے بڑھ کر نہیں تو کم از کم بیٹی کے برابر ضرور سمجھے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں توازن کی فضا پیدا ہوگی, اور کامیاب زندگی توازن ہی چاہتی ہے. ہر گھر میں معاملات نشیب و فراز کے مراحل سے گزرتے ہیں, ان سے گزر کر ہی زندگی بنتی ہے. اگر ساس ضرور سے زیادہ انا پرستی اور بہو غیر ضروری ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے تو تعلقات میں کشیدگی بڑھتی رہے گی. دونوں انسان ہیں, دونوں کو اصولوں میں لچک پیدا کرنی ہوگی. معاملات کو درست ڈھنگ سے چلانے کے لیے بہت سی خواہشات ترک کرنا پڑیں گی اور اپنے نام نہاد دائرے سے باہر نکلنا ہوگا, تب جا کر یہ مسائل ختم ہوں گے. تو یہ اصل جو وجہ بیان کر دی وہ ہے انا, ساس کی بھی انا اور بہوؤں کی بھی انا, اور یہ انائیں جو ہے نا یہ زندگی کا پورا سب کچھ ختم کر دیتی ہیں. اس لیے انا کو توڑنا چاہیے, کہیں اپنے رویے میں لچک کر کے اپنی خواہش کو ترک کرنا چاہیے, اور کہیں جو ہے وہ دوسرا فریق وہ اپنی خواہشوں کو ترک کر لے. جب یہ معاملے ہوں گے تو جا کے معاملہ صحیح ہوں گے. باقی جہاں تک چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بھائی تمہارے چچا کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اور ان کا معاملہ تھوڑا سا ناگوار معاملہ ہو گیا ہے اور وہ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے ہیں, اور آج یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا گھر میں. تو آپ نے فرمایا کہاں چلے گئے؟ کہا پتہ نہیں, آپ نے جا کے مسجد میں دیکھا تو غالباً ایک سائڈ پہ ہو کے بالکل وہ لیٹے ہوئے تھے, اور جو چادر اوپر اوڑی ہوئی تھی وہ بھی غالباً کچھ سرکی ہوئی تھی جسم سے اور مٹی لگی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہ مٹی جھاڑنی شروع کر دی اور فرمایا کہ ابو تراب اٹھ, اے ابو تراب اٹھ. تو بات میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے گھرانوں میں بھی, میاں بیوی میں بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ایسی لڑائی جھگڑا کرے کہ بات کہیں سے کہیں تک پہنچ جائے. ایک موقع پر غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جب انہوں نے کہا تو وہ حضرت فاطمہ ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر آ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے ان سے بات سنی, اور سن کے آپ نے حضرت علی کی طرف داری کی اور اپنے بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹا ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے. اور جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا تو حضرت علی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی سائیڈ لیں گے, لیکن جب آپ نے حضرت فاطمہ کو سمجھایا تو حضرت علی بھی پیچھے پیچھے چلے آئے تھے, سامنے نہیں آئے تھے, پردے کے پیچھے چھپ کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے, آ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ہی کو سمجھا رہے تھے کہ تم سے کچھ غلطی ہوئی ہوگی, تم سے ایسا ہوا ہوگا, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو حضرت علی ایک دم باہر نکل آئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی غلطی تھی. تو حضرت فاطمہ بھی کہنے لگی کہ نہیں, غلطی میری تھی, آپ کی نہیں تھی. تو یہ باتیں اسی طریقے سے حل ہوتی ہیں کہ ہر آدمی اپنی غلطی کو سمجھے اور یہ سمجھے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں میاں بیوی بنایا ہے تو ہم اس کا تقاضا پورا کریں, کہیں آگے پیچھے بعد معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو درست کرنے کی فکر کریں, نہ یہ کہ خراب کرنے کی. اور ہر آدمی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ بھئی میرا درجہ بڑا ہے تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. درجہ تو اللہ ہی کی نظر میں کوئی نہیں جانتا کس کو اللہ نے کتنا اونچا اور بلند مقام دیا ہے. بعض اوقات بعض خواتین اتنی نیک ہوتی ہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے, بعض اوقات بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا درجہ اللہ کی نظر میں, لیکن اس کا پتہ تو آخرت میں بھی چلے گا. کم از کم دنیا میں تو ہر آدمی اپنے سے بہتر سمجھے دوسرے کو, اور جب اپنے سے بہتر سمجھے گا تو انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. خرابی وہاں ہوتی ہے کہ جہاں آدمی جو ہے وہ اپنی بات کو انا کا مسئلہ بنا لے اور سمجھے کہ بس میں نے یہ بات کہہ دی ہے ویسے ہی ہوگا, اور اس کو پتھر کی لکیر سمجھ لے. تو ایسا نہ کرے, تھوڑی سی لچک رکھنی چاہیے تاکہ معاملات صحیح ہوں اور گھریلو معاملات صحیح طریقے میں صحیح انداز میں چلتے رہیں. تو یہ مضمون میں نے اسی لیے بیان کیا کہ عام طور پر آج کل گھروں میں لڑائی جھگڑے ساسوں میں, بہوؤں میں, نندوں میں, بھاؤجوں میں یہ ہوتے رہتے ہیں, اس سے گریز کرنا چاہیے. بلکہ ایک دونوں جانب سے معاملہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کبھی ساس اپنی بہو کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ لے کے آ جائے, کبھی بہو اپنی ساس کے لیے اپنی نندوں کے لیے جو ہے وہ کوئی تحفہ چھوٹا موٹا سے لے کے آ جائے کہ میں نے آپ کے لیے لیا ہے بھائی, تاکہ خوش ہوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہدیہ لیا کرو ایک دوسرے کو. حدیث میں بھی آتا ہے تحادو تحابو, کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ لیا دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو محبت بڑھانے کی کا ذریعہ ہے، اس لیے اپنے گھروں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لڑائی کی آماجگاہ نہ بنے اور شر و فتنے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ اپنے گھروں میں اس طرح سے زندگی گزاریں. یہ چند دن کی زندگی ہے، اگر اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت بن جائے گا. اور ساری بات یہی ہے، اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق چونکہ ہم نہیں چلتے، نتیجتاً ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول ظلم نہیں کرتے کسی پر. جب ظلم نہیں کرتے تو انشاءاللہ جو تعلیم ہے ان کی وہ ظلم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ عدل و انصاف پر، رحم و کرم پر مبنی ہے. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. کبھی اگر شوہر ناراض ہے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے خواتین کو، اور پلٹ کر جواب نہیں دینا چاہیے. سب سے بڑی خرابی عورتوں میں زبان کی تیزی کی، جب زبان تیز ہوتی ہے تو پھر شوہر کو بھی غصہ آ جاتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد زبان سے ایسی نکل جاتی ہے جو گھر کے اختتام کو پہنچ جاتا ہے گھر. تو اس لیے زبان نہیں چلانی چاہیے. شوہر اگر غصے میں ہو تو چپ کر کے اس کی بات سن لے، سننے کے بعد جب اس کا موڈ اچھا ہو تو بتائے کہ بھائی آپ نے فلاں وقت جو ہے وہ بات جو کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، مناسب نہیں تھی، آپ کو اس انداز میں نہیں کہنا چاہیے. تو مطلب اس کے بعد میں بات کر لے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھائی واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی. لیکن یہ کہ اگر اس وقت جواب دیں گی تو وہ اگر غلط کہہ رہا ہوگا اور اس کو سمجھ بھی رہا ہوگا کہ میں غلط ہوں، لیکن تب بھی انا کا بھوت ایسا سوار ہوگا اس وقت اس کے دماغ پر کہ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حق بات کہنے کی، کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا قاضي الحاجات واقض حاجاتنا، يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا، يا حل المشكلات حل مشكلاتنا. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہم آپ سے عافیت عطا مانگتے ہیں، اپنے فضل خاص سے عطا فرمائیے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عافیت نصیب فرمائیے، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے جو خدشات ہیں اپنے فضل خاص سے، اے اللہ اس میں ہمیں سکون و اطمینان عطا فرما دیجئے. ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر حاسد اور شرری سے ہماری حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. موجودہ زمانے کے ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ ہمیں بچا لے، ہر فتنے سے اللہ ہمیں بچا لے، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے. ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، دکانوں کی حفاظت فرما، فیکٹریوں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جان کی، ایمان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما دے. اے اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میاں بیوی میں اگر تعلقات کشیدہ ہیں تو یا اللہ انہیں بحال فرما دیجئے. اے اللہ آپس کی محبتیں انہیں عطا فرما دیجئے. اور اسی طرح گھر کی خواتین میں اگر آپس میں وہ لڑائی جھگڑے ہیں ان کو بھی دور فرما دیجئے. ایک دوسرے کی محبت عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کی محبت عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کی محبت ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آتی ہیں اپنے فضل خاص سے ان سب کی جائز حاجتیں بھی پوری فرما, جائز ضرورتوں کو پورا فرما, پریشانیوں کو دور فرما, دین پر چلنے والا بنا, دین پر چلنا آسان فرما دے. اے اللہ بلکہ ایسا دین پر وہ چلیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے لیے ان کو اے اللہ آسان فرما دیجئے کہ وہ دین پر چلیں تو ہمیں بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے. اے اللہ عافیت نصیب فرما دے, کرم کے معاملے فرما دیں. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بیماری ہے, اپنے فضل خاص سے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. اپنا فضل خاص فرمائیے. اے اللہ سب سے زیادہ محتاج ہم خود ہیں, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری احتیاج کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرما, آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہم سے ہمارے متعلقین سے متعلق قرابت داروں اور رشتہ داروں سے اللہ غم ہمیں نہ دیکھنا پڑے. اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ عافیت نصیب فرمائیے, مشکلات کو حل فرما دیجئے. ہمارے بھائی شفیع کی ایک بچی گر پڑی جس سے اس کی ہڈی کوہنی جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور کل شاید آپریشن. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے, عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپریشن کرا دے اور جلد از جلد صحتیاب فرما دے, پہلے سے زیادہ بہتر فرما دے. اے اللہ اور بھی ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں, اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو اے اللہ صحت کاملہ عطا فرما دے. یہاں جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں یا ہماری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں اپنے فضل خاص سے یا اللہ جس کو جو بھی بیماری ہے پریشانی ہے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو سب سے سب دور فرما دیجئے. اور اے اللہ صحتوں سے متعین فرما دیجئے, روحانی اعتبار سے بھی یا اللہ ہمیں تندرست فرما دے, صحت مند فرما دے, اور جسمانی اعتبار سے جو امراض ہیں ان کو دور فرما دے. اے اللہ تو مالک الملک ہے, ذو الجلال والاکرام ہے, آپ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں, اپنا فضل فرما دیجئے. آج ہی ہمارے عبد الکریم کامدار صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا, ان کی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مغفرت کاملہ فرما دیں, بال بال کی مغفرت فرما دیں. اے اللہ اسی طریقے سے اور ہم سے جس نے کہا ہے آپ سب کی حاجتوں کو جو دعاؤں کو جانتے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیں, پریشانیوں کو دور فرما دیں. ہمارے یعقوب صاحب کے بڑے بھائی یوسف صاحب بیمار ہیں, ان کی بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں, ساری پریشانیوں کو اللہ ہم سب کے دور فرما دیں. یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیں. اے اللہ ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے یار چونچوں کو مربع بنا ہوا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اپنا فضل فرما دیں. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نعمت کی جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے حفاظت فرما. یا اللہ اپنے ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اچھے لوگ ہمیں عطا فرما دے, اچھے حکمران عطا فرما دے, خود ہمیں بھی اچھا فرما دے, اصل خراب ہم خود ہی ہیں, اپنے فضل سے ہماری خرابیاں دور فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال کو اچھا فرما دے تاکہ ہم اے اللہ ہمارے جن اعمال کی بنا پر آپ اچھے حکمران نصیب فرماتے ہیں وہ آپ ہمیں عطا فرما دیں. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, اور اے اللہ ہمیں حکمران بھی اچھے نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم فرما دیجیے, عافیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما دیجیے, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں انہیں بھی قبول فرما لیں, جو مانگنے سے رہ گئی ہیں اے اللہ جو ہماری زبانوں پر نہیں آ سکی لیکن دلوں میں ہیں آپ بہتر جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کو اے اللہ جائز حاجتوں کو قبول فرما دیجیے, منظور فرما دیجیے. ہم جب تک زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے, اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.